السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے امن مذاکرات کی کوششوں میں خلل پڑا، ضرورت پڑنے پر قومی پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جا سکتا ہے، وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
ممبئی حملوں کے سلسلے میں پاکستانی عدالتی کمیشن نے گواہوں سے جرح کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا اجلاس نیو یارک میں شروع ہو گیا ہے، جس سے اب سے کچھ دیر بعد صدر اوباما خطاب کریں گے. اور کینیا کے شاپنگ مال میں جہاں جنگجوؤں نے ہفتے کے روز سے ہلاکت خیز محاصرہ کیا ہوا ہے، آج بھی گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. اور سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس وقت نیو یارک میں شروع ہو گیا ہے. سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اجلاس کا افتتاح اپنے خطاب سے کیا، اور اب سے کچھ دیر بعد امریکہ کے صدر باراک اوباما خطاب کرنے والے ہیں. ہم اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نیو یارک سے، جہاں ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ.
وعلیکم السلام خالد صاحب.
جی
جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس اجلاس کا صبح 9 بجے یعنی اب سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے آغاز ہوا تھا. سب سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا خطاب ہوا، اس کے بعد جو جنرل اسمبلی کے صدر ہیں جان ایش، ان کا خطاب ہوا، اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے خطاب برازیل کرتا ہے. یہ روایت اس طرح پڑی کہ جب اقوام متحدہ بنی تھی تو سب سے پہلی دفعہ جب اس جنرل اسمبلی کا سیشن ہوا تو برازیل نے خطاب کیا، تو یہ روایت چلی آ رہی ہے. اس کے بعد چونکہ امریکہ میزبان ملک ہے تو برازیل کے بعد پہلا خطاب امریکہ کا ہوگا. اب سے چند منٹ بعد ہم توقع کر رہے ہیں، ابھی برازیل کی صدر خطاب کر رہی ہیں، اس کے چند منٹ بعد میرا خیال اندازاً 5 یا 10 منٹ میں صدر باراک اوباما کا خطاب شروع ہو جائے گا. خالد صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا میں بتا دوں.
بالکل بالکل.
یہ سیکرٹری جنرل بان کی مون نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک تو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، جو کہ اقوام متحدہ کی ایک بڑی ترجیح ہے، اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا غربت کا خاتمہ سب سے اہم ترجیح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو اس خطاب میں، اس اجلاس میں اہم ہوں گی، مثلا شام پہ صدر باراک اوباما بھی اپنے خطاب میں زور دیں گے. اب چونکہ روس اور امریکہ نے مل کر ایک ڈیل کر لی ہے کہ شام کے کیمیائی ہتھیار عالمی انتظام میں دے دیے جائیں گے، تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوگی. تو خود بان کی مون کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جو قرارداد پیش ہوگی اور منظور ہوگی وہ ایسی ہو جس پر عمل کروانا ممکن ہو، اور جس پر عمل درآمد لازمی بھی قرار دیا جائے. دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم کی، انہوں نے یہ کہا کہ شام میں جو تشدد جاری ہے اس میں تمام فریقوں سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ وہ تشدد کو ہوا دینا بند کریں اور تمام فریقوں کو اسلحہ فراہم کرنا بند کریں. تو شام کی جنگ میں، جیسے ہمارے سننے والوں کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ایک طرف روس کی طرف سے صدر بشار الاسد کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ، چند یورپی ممالک اور چند عرب ممالک کی طرف سے باغیوں کو ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ہی طرف فریقین کو ہتھیار فراہم کرنا بند کریں. اس کے علاوہ انہوں نے شام میں حکومت اور باغیوں سے اپیل کی کہ امدادی کارکنوں کے راستے میں مشکلات حائل کرنا بند کریں، طبی کارکنوں پر حملے بند کریں. ایک اور بات یہ کہ انہوں نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت کے دوبارہ آغاز کو خوشائن قرار دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کا، یہ جو مشرق وسطی میں امن کا مسئلہ ہے، اگر دو ریاستوں کی بنیاد پر حل نکالنا چاہتے ہیں، یعنی ایک اسرائیل اور ایک فلسطینی ریاست، تو اس کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا حل بہت جلدی ہونا چاہیے. اس ایک بات انہوں نے اور اہم یہ کی خالد صاحب، کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اپنے مسائل پر بھی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے سری لنکا کی جنگ کے بعد اثر نو اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا، تو یہ اندازہ ہوا کہ رکن ممالک خود جو ترجیحات طے کرتے ہیں اس کے لیے بھی وسائل فراہم نہیں کرتے، اور اقوام متحدہ کا سسٹم، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم میں بہت زیادہ ریفارم کی ضرورت ہے. تو یہ تو تھے بان کی مون صدر براک اوباما کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ صدر اوباما سے ہم امید کیا کر رہے ہیں۔
جی ہاں بالکل، جو توقعات ہیں اور زیادہ تر انہی موضوعات پر آج وہ بات کرنے والے ہیں جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران سے تعلقات اور شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں اور اسرائیل فلسطینی امن مذاکرات کے بارے میں ہی زیادہ تر گفتگو کریں گے، تو لیکن آپ بتائیے گا۔
جی جی، آپ نے بہت اہم بات کی، یہ جو ایران سے تعلقات ہیں یہ اس پورے اجلاس میں بہت اہم رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ افواہیں چل رہی ہیں اور میں انہیں افواہیں اس لیے کہوں گی کہ دونوں سائڈ میں سے کوئی اس کو کنفرم نہیں کر رہا کہ ایران کے امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ شاید ایران کے وزیر خارجہ سے ملیں گے، بلکہ آج صبح تو میں نے کچھ امریکی میڈیا پہ، جن میں این پی آر یہاں کا ایک بڑا جانا مانا پبلک ریڈیو اسٹیشن ہے، اس پہ تو یہ بھی سنا کہ بہت ممکن ہے کہ صدر براک اوباما کی بھی افغانی صدر سے ملاقات ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ خالد صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے سے بہت کشیدہ تعلقات رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آج صدر براک اوباما کے بعد صدر روحانی کا بھی دوپہر میں خطاب ہوگا، تو ایک بڑی چیز جو تمام رپورٹرز میرے سمیت وہ دیکھیں گے کہ امریکہ عموماً ایران جب خطاب کرتا ہے تو وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ امریکی ڈیلیگیٹس اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جو امریکی وفد ہے وہ ہال سے
ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے، ماضی میں
یہی سلسلہ رہا ہے۔ اگر اس دفعہ ایران نے کچھ وہ باتیں نہ کی اور امریکی وفد ہال میں بیٹھا رہا تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ تو صدر براک اوباما ایک تو ایران سے تعلقات پر بات کریں گے، خاص طور پر صدر حسن روحانی نے اپنے انتخاب کے بعد جو کچھ مغرب سے بہتر تعلقات کی بات کی ہے، ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس کا ذکر کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہی جو بان کی مون نے بھی کہا تھا، شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر صدر براک اوباما کی کوشش ہوگی کہ جنرل اسمبلی کو کہا جائے کہ اب سلامتی کونسل میں ایک قرارداد بہت ضروری ہے۔ مشرق وسطی میں امن مذاکرات جن میں صدر براک اوباما کی ذاتی کوششوں کا بہت عمل دخل ہے، ان پر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں، اس میں جو عرب دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں اس کا بان کی مون نے بھی اپنے خطاب میں تھوڑا بہت ذکر کیا تھا، صدر براک اوباما بھی کریں گے، کیونکہ کچھ عرب ممالک میں جمہوریت کی لہر آئی، پھر لوگوں نے دیکھا کہ شاید وہ لہر واپس لوٹ گئی، تو میرا خیال ہے کہ صدر براک اوباما یہ توقع ظاہر کریں گے کہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ عرب دنیا میں جو بہار آئی تھی وہ اس کے پھول ابھی بھی کھلیں گے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ جن پہ صدر براک اوباما آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج جو سائڈ لائنز پر ملاقاتیں ہوں گی خالد صاحب، وہ بھی بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہوں گی، تو آپ اور ہم اور ہمارے سننے والے ہم اس پر نظر رکھیں گے کہ سائڈ لائنز پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جی خالد صاحب،
نہیں میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ اگر ہمیں اس سے ہٹ کر صدر اوباما کی تقریر سے اور باقی چیزوں سے یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے، افغانستان سے اور بھارت سے جو آئے ہوئے ہیں لوگ، تو ان کے کیا توقعات ہیں اور کیا آپس میں ملاقاتوں کا کوئی یعنی توقع کی جا رہی ہے؟
جی بالکل، پاکستان سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے، وزیر اعظم نواز شریف کل رات 8 بجے ہی یہاں پہنچے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ طارق فاطمی صاحب آئے ہیں، سرتاج عزیز صاحب پہلے سے یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب بھی آئے ہیں، لیکن سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا ذاتی وزٹ ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اہم عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوں گی، آج نواز شریف صاحب اس وقت جنرل اسمبلی ہال میں موجود ہیں، صدر براک اوباما کا خطاب سنیں گے، میرے خیال میں اعلان کیا جا رہا ہے خطاب کا آغاز ہونے کو ہے، سب سے چند منٹ بعد جو ہے ہم اپنے سننے والوں صدر اوباما کی آواز بھی سنوائیں گے۔ صدر اوباما اس وقت جنرل اسمبلی کے ہال میں انٹر ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ سیکیورٹی والے آئے ہیں، تو اس کے بعد صدر اوباما ہال میں انٹر ہوں گے۔ تو جہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج وزیر اعظم نواز شریف کی ایک تو چینی وزیر اعظم سے فون پر بات چیت ہے، لیجئے صدر براک اوباما جنرل اسمبلی کے ہال میں، ہمارے باتیں کرتے کرتے وہ آ گئے۔
جی،
طریقہ یہ ہوتا ہے خالد صاحب کے، جنرل اسمبلی کے ہال میں جب سربراہ مملکت داخل ہوتے ہیں تو وہ آ کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔
جی ہاں، اب خطاب شروع ہونے والا ہے تو آپ بھی ساتھ رہیے گا، اور ہمارے ساتھ رضی احمد رضوی بھی ہیں جو اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور آپ بھی بتاتی جائیے گا۔
individual aspirations were subject to the whims of tyrants and empires. Divisions of race and religion and tribe were settled through the sword and the clash of armies. The idea that nations and peoples could come together in peace to solve their disputes and advance a common prosperity seemed unimaginable.
جی رضوی صاحب, ہم سن رہے ہیں کہ صدر اوباما اس وقت خطاب کر رہے ہیں.
Two world wars to shift our thinking. The leaders who built the United Nations were not naive. They did not think this body could eradicate all wars. But in the wake of millions dead and continents in rubble, and with the development of nuclear weapons that could annihilate a planet, they understood that humanity could not survive the course it was on. And so they gave us this institution, believing that it could allow us to resolve conflicts, enforce rules of behavior, and build habits of cooperation that would grow stronger over time. Now for decades,
صدر اوباما نے اپنے خطاب میں کے آغاز میں اقوام متحدہ کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جو بھی لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے تھے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے, ان کی خواہش یہ تھی کہ اقوام متحدہ کے ذریعے جو عالمی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے, جہاں کہ پرامن طریقے سے جو عالمی مسائل ہیں, عالمی تنازعات ہیں, ان کو حل کیا جا سکے.
Whether the United Nations can meet the tests of our time. And for much of my tenure as president, some of our most urgent challenges have revolved around an increasingly integrated global economy and our efforts to recover from the worst economic crisis of our lifetime. Now, 5 years after the global economy collapsed, and thanks to coordinated efforts by the countries here today, jobs are being created, global financial systems have stabilized, and people are once again being lifted out of poverty. But this progress is fragile and unequal, and we still have work to do together to assure that our citizens can access the opportunities that they need to thrive in the 21st century. Together, we've also worked to end a decade of war. 5 years ago, nearly 180,000 Americans were serving in harm's way. And the war in Iraq was the dominant issue in our relationship with the rest of the world. Today, all of our troops have left Iraq. Next year, an international coalition will end its war in Afghanistan, having achieved its mission of dismantling the core of Al-Qaeda that attacked us on 9/11. For the United States, these new circumstances have also meant shifting away from a perpetual war footing. Beyond bringing our troops home, we have limited the use of drones so they target only those who pose a continuing imminent threat to the United States, where capture is not feasible and there's a near certainty of no civilian casualties. We're transferring detainees to other countries and trying terrorists in courts of law, while working diligently to close the prison at Guantanamo Bay. And just as we reviewed how we deploy our extraordinary military capabilities in a way that lives up to our ideals, we've begun to review the way
that... صدر اوباما نے 5 سال پہلے عالمی سطح پہ اقتصادی بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مربوط رابطے کے ذریعے استحکام پیدا کیا ہے اور دنیا کو غربت سے نکالا جا رہا ہے, اور یہ کام جو ہے آگے بھی ہمیں کرنا ہے تاکہ 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں ان سے ہم مل جل کر نمٹ سکیں. اور انہوں نے ذکر کیا کہ 10 سالہ جنگ کا بھی خاتمہ کرنا ہے, اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ 5 سال پہلے 180,000 امریکی اس کام میں ملوث تھے, یعنی مختلف ملکوں میں تعینات تھے جہاں جنگ ہو رہی تھی. انہوں نے عراق سے واپسی کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ سال یعنی 2014 کے اختتام تک افغانستان سے بھی واپسی ہوگی. اور صدر اوباما نے یہ کہا کہ ڈرون حملے ہم نے محدود کر دیے ہیں اور وہیں استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ حملے کیے جاتے ہیں جہاں یہ ضروری ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ زیر حراست ہیں انہیں بھی مختلف ملکوں میں منتقل کیا جا رہا ہے.
does pose serious threats to governments and diplomats, businesses and civilians all across the globe. Just as significantly, the convulsions in the Middle East and North Africa have laid bare deep divisions within societies as an old order is upended and people grapple with what comes next. Peaceful movements have too often been answered by violence from those resisting change and from extremists trying to hijack change. Sectarian conflict has reemerged, and the potential spread of weapons of mass destruction continues to cast a shadow over the pursuit of peace. Nowhere have we seen these trends converge more powerfully than in Syria. Their peaceful protests against an authoritarian regime were met with repression and slaughter. In the face of such carnage, many retreated to their sectarian identities, Alawite and Sunni, Christian and Kurd, and the situation spiraled into civil war. The international community recognized the stakes early on, but our response has not matched the scale of the challenge. Aid cannot keep pace with the suffering of the wounded and displaced. A peace process is stillborn. America and others have worked to bolster the moderate opposition, but extremist groups have still taken root to exploit the crisis. Assad's traditional allies have propped him up, citing principles of sovereignty to shield his regime. And on August 21st, the regime used chemical weapons in an attack that killed more than 1,000 people, including hundreds of children. Now, the crisis in Syria and the destabilization of the region goes to the heart of broader challenges that the international community must now confront. How should we respond to conflicts in the Middle East and North Africa? Conflicts between countries, but also conflicts within them. How do we address the choice of standing callously by while children are subjected to nerve gas, or embroiling ourselves in someone else's civil war? What's the role of force in resolving disputes that threaten the stability of the region and undermine all basic standards of civilized conduct? And what's the role of the United Nations and international law in meeting cries for justice? Today, I want to outline where the United States of America stands on these issues. With respect to Syria, we believe that as a starting point, the international community must enforce the ban on chemical weapons. When I stated my willingness to order a limited strike against the Assad regime in response to the brazen use of chemical weapons, I did not do so lightly. I did so because I believe it is in the national security interest of the United States and in the interest of the world to meaningfully enforce a prohibition whose origins are older than the United Nations itself. The ban against the use of chemical weapons, even in war, has been agreed to by 98% of humanity. It is strengthened by the searing memories of soldiers suffocating in the trenches, Jews slaughtered in gas chambers, Iranians poisoned in the many tens of thousands. The evidence is overwhelming.
صدر اوباما نے ذکر کیا پوری دنیا میں اور مختلف حصوں میں جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ان کا, اور انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ تشدد نے ایک مسائل کا بوجھ جمع کر دیا ہے, اور انہوں نے ذکر کیا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا, اور انہوں نے کہا کہ امن کی کوشش پر یہ سائے ڈال رہے ہیں, اور انہوں نے شام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پرامن مظاہروں کا شدت سے جواب دیا گیا اور لوگوں کا قتل عام کیا گیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورتحال نے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی. انہوں نے شام کے بارے میں یہ کہا کہ امن کا جو عمل وہاں شروع کیا گیا ان کے الفاظ تھے کہ وہ اسٹل بورن تھا، یعنی ایک ناکام سطح پہ شروع کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہا پسند گروپوں نے اب وہاں جگہ بنا لی ہے اور ہمارا جواب جو ہے، ہمارا رد عمل جو چیلنجز ہیں ان کے مقابلے میں کم ہے۔ انہوں نے شام کے بحران کے حوالے سے کہا کہ یہ نہ صرف علاقے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے بلکہ بین الاقوامی برادری کے لیے، اقوام متحدہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بات یہ ہے کہ ہم اس کا کس طرح جواب دیتے ہیں، جبکہ بچے نرو گیس کا شکار ہو رہے ہیں، ہم اس کا کس طرح مقابلہ کریں؟ اور صدر نے یہ کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ کیمیکل ویپنز یعنی کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف جو پابندی ہے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا جانا چاہیے، اور قوم کی سلامتی اور دنیا کی سلامتی کے مفادات میں ہے کہ اس چیلنج کا بھرپور انداز میں اور مل جل کر مقابلہ کیا جائے۔ Then it will show that the United Nations is incapable of enforcing the most basic of international laws. On the other hand, if we succeed, it will send a powerful message that the use of chemical weapons has no place in the 21st century, and that this body means what it says. Now, agreement on chemical weapons should energize a larger diplomatic effort to reach a political settlement within Syria. I do not believe that military action by those within Syria or by external powers can achieve a lasting peace. Nor do I believe that America or any nation should determine who will lead Syria. That is for the Syrian people to decide. Nevertheless, a leader who slaughtered his citizens and gassed children to death cannot regain the legitimacy to lead a badly fractured country. The notion that Syria can somehow return to a pre-war status quo is a fantasy. It's time for Russia and Iran to realize that insisting on Assad's rule will lead directly to the outcome that they fear, an increasingly violent space for extremists to operate. In turn, those of us who continue to support the moderate opposition must persuade them that the Syrian people cannot afford a collapse of state institutions, and that a political settlement cannot be reached without addressing the legitimate fears and concerns of Alawites and other minorities. We are committed to working this political track, and as we pursue a settlement, let's remember this is not a zero-sum endeavor. We're no longer in a Cold War. There's no great game to be won, nor does America have any interest in Syria beyond the well-being of its people, the stability of its neighbors, the elimination of chemical weapons, and ensuring that it does not become a safe haven for terrorists. I welcome the influence of all nations that can help bring about a peaceful resolution of Syria's civil war. And as we move the Geneva process forward, I urge all nations here to step up to meet humanitarian needs in Syria and surrounding countries. America's committed over $1 billion to this effort. Today I can announce that we will be providing an additional $340 million. No aid can take the place of a political resolution that gives the Syrian people the chance to rebuild their country. But it can help. صدر اوباما نے کہا کہ اگر شام میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک دنیا کو مثبت پیغام ملے گا کہ کیمیائی ہتھیاروں کا 21ویں صدی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی سمجھوتا ہوتا ہے اس سے سیاسی حل پر پہنچا جا سکتا ہے اور سیاسی حل میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ فوجی ایکشن کی بھی کسی بھی دیرینہ امن کا ضامن نہیں ہو سکتا، اور شام کے لوگ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں، اور امریکہ یا کوئی اور ملک کسی قسم کا فیصلہ ان پہ مسلط نہیں کر سکتا، اور یہ فیصلہ شام کے عوام کو ہی کرنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ شامی لیڈروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وقت تک لیجیٹیمیسی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں انصاف کی فراہمی نہ ہو اور لوگوں کی آواز کو نہ سنا جائے اور ان کے جائز مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ روس اور ایران بھی اس بات کا احساس کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام اقوام کے اثرات جو ہیں، انفلوئنسز جو ہیں، ان کا اثر و رسوخ جو ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں شام میں پرامن حل کے لیے، اور ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے۔
And what will be my policy during the remainder of my presidency? The United States of America is prepared to use all elements of our power, including military force, to secure our core interests in the region. We will confront external aggression against our allies and partners, as we did in the Gulf War. We will ensure the free flow of energy from the region to the world. Although America is steadily reducing our own dependence on imported oil, the world still depends on the region's energy supply, and a severe disruption could destabilize the entire global economy. We will dismantle terrorist networks that threaten our people. Wherever possible, we will build the capacity of our partners, respect the sovereignty of nations, and work to address the root causes of terror. But when it's necessary to defend the United States against terrorist attack, we will take direct action. And finally, we will not tolerate the development or use of weapons of mass destruction. Just as we consider the use of chemical weapons in Syria to be a threat to our own national security, we reject the development of nuclear weapons that could trigger a nuclear arms race in the region and undermine the global non-proliferation regime. Now, to say that these are America's core interests is not to say that they are our only interests. We deeply believe it is in our interests to see a Middle East and North Africa that is peaceful and prosperous. And we'll continue to promote democracy and human rights and open markets because we believe these practices achieve peace and prosperity. But I also believe that we can rarely achieve these objectives through unilateral American action, particularly through military action. Iraq shows us that democracy cannot simply be imposed by force. Rather, these objectives are best achieved when we partner with the international community and with the countries and peoples of the region. So what does this mean going forward? In the near term, America's diplomatic efforts will focus on two particular issues: Iran's pursuit of nuclear weapons and the Arab-Israeli conflict. While these issues are not the cause of all the region's problems, they have been a major source of instability for far too long, and resolving them can help serve as a foundation for a broader peace.
صدر نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمیں تمام کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی، اور اگر فوجی طاقت کا استعمال بھی ہوا تو اسے بھی کرنا ہوگا، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ علاقے میں امن قائم ہو اور توانائی کا فلو، یعنی توانائی کی دستیابی علاقے سے جاری رہے، کیونکہ اگر توانائی کی دستیابی میں کسی قسم کا رکھنا پڑتا ہے تو اس سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ اور صدر نے یہ بات بہت ہی زور دے کر کہی کہ اگر ضروری ہوا امریکہ کو دہشت گردی کے خدشات یا اثرات سے بچانے کے لیے، یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں، مثلا کیمیاوی ہتھیاروں کی دستیابی کو روکنے کے لیے، اور نیوکلیئر ہتھیاروں کی علاقے میں ریس پر قدغن لگانے کے لیے، تو ہمیں ضروری کارروائی کرنا ہوگی اور ہم ضروری کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نان پرولیفریشن پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پرامن ترقی اور خوشحالی ہمارے مفاد میں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت اور امن اور خوشحالی ہر ملک کے لوگوں کا حق ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرفہ طور پر اور خاص کر فوجی طاقت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور جمہوریت کے فروغ کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ شراکت داری ضروری ہے۔
Instead, we insist that the Iranian government meet its responsibilities under the Nuclear Non-Proliferation Treaty and UN Security Council resolutions. Now, meanwhile, the Supreme Leader has issued a fatwa against the development of nuclear weapons, and President Rouhani has just recently reiterated that the Islamic Republic will never develop a nuclear weapon. So these statements made by our respective governments should offer the basis for a meaningful agreement. We should be able to achieve a resolution that respects the rights of the Iranian people while giving the world confidence that the Iranian program is peaceful. But to succeed, conciliatory words will have to be matched by actions that are transparent and verifiable. After all, it's the Iranian government's choices that have led to the comprehensive sanctions that are currently in place. And this is not simply an issue between the United States and Iran. The world has seen Iran evade its responsibilities in the past and has an abiding interest in making sure that Iran meets its obligations in the future. But I want to be clear, we are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue a more moderate course. And given President Rouhani's stated commitment to reach an agreement, I am directing John Kerry to pursue this effort with the Iranian government in close cooperation with the European Union, the United Kingdom, France, Germany, Russia, and China. The roadblocks may prove to be too great, but I firmly believe the diplomatic path must be tested. For while the status quo will only deepen Iran's isolation, Iran's genuine commitment to go down a different path will be good for the region and the world, and will help the Iranian people meet their extraordinary potential in commerce and culture, in science and education. We are also determined to resolve a conflict that goes back even further than our differences with Iran, and that is the conflict between Palestinians and Israelis. I've made it clear that the United States will never compromise our commitment to Israel's security, nor our support for its existence as a Jewish state. Earlier this year in Jerusalem, I was inspired by young Israelis who stood up for the belief that peace was necessary, just, and possible. And I believe there's a growing recognition within Israel that the occupation of the West Bank is tearing at the democratic fabric of the Jewish state. But the children of Israel have the right to live in a world where the nations assembled in this body fully recognize their country, and where we unequivocally reject those who fire rockets at their homes or incite others to hate them. Likewise, the United States remains committed to the belief that the Palestinian people have a right to live with security and dignity in their own sovereign state. On the same trip, I had the opportunity to meet with young Palestinians in Ramallah, whose ambition and incredible potential are matched by the pain they feel in having no firm place in the community of nations. They are understandably cynical that real progress will ever be made, and they're frustrated by their families enduring the daily indignity of occupation. But they too recognize that two states is the only real path to peace.
ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے صدر اوباما نے یہ کہا کہ یہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ این پی ٹی کے معاہدے کے تحت اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے تحت جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بھی احساس کرے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ صدر روحانی نے کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ ایک معنی خیز معاہدہ ہو سکتا ہے اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ ایران کے عوام کا احترام کیا جاتا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ الفاظ جو ہیں ان کا عمل کے ذریعے اظہار ہونا چاہیے کہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے اور اس طرح بھی کہ ان اقدامات کی تصدیق کی جا سکے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں۔ اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ صدر روحانی کو عوام نے، ایرانی عوام نے ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے اور ہم یعنی امریکہ ایرانی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے گا اور اس پروسیس پہ جاری رہے گا، عمل کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات نہ صرف علاقے بلکہ دنیا کے لیے اچھی ہوگی اور تعلیم، تجارت اور ہر شعبے کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ فلسطین کے تنازع کا ذکر کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا، بلکہ بہت ہی واضح الفاظ میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ امریکہ اسرائیل کی سیکورٹی یعنی اسرائیل کی سلامتی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے حالیہ دورے میں نوجوانوں سے ملاقات کی اور انہیں بھی یہ احساس ہے کہ امن ضروری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ احساس بھی پایا جاتا ہے کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ جو ہے وہ خود اسرائیل کے اندر جو جمہوریت کے تار و پود ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم راکٹ برسانے والوں کو بھی رد کرتے ہیں یعنی ان کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ فلسطینیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وقار اور پرامن اور خوشحالی کے ساتھ اپنے سوورن اسٹیٹ میں یعنی ایک خود مختار ملک میں زندگی گزار سکیں۔
When peaceful transitions began in Tunisia and Egypt, the entire world was filled with hope. And although the United States, like others, was struck by the speed of transition, and although we did not, and in fact could not, dictate events, we chose to support those who called for change. And we did so based on the belief that while these transitions will be hard and take time, societies based upon democracy and openness and the dignity of the individual will ultimately be more stable, more prosperous, and more peaceful. Over the last few years, particularly in Egypt, we've seen just how hard this transition will be. Mohamed Morsi was democratically elected, but proved unwilling or unable to govern in a way that was fully inclusive. The interim government that replaced him responded to the desires of millions of Egyptians who believed the revolution had taken a wrong turn. But it too has made decisions inconsistent with inclusive democracy through an emergency law and restrictions on the press and civil society and opposition parties. Of course, America has been attacked by all sides of this internal conflict, simultaneously accused of supporting the Muslim Brotherhood and engineering their removal of power. In fact, the United States has purposely avoided choosing sides. Our overriding interest throughout these past few years has been to encourage a government that legitimately reflects the will of the Egyptian people and recognizes true democracy as requiring a respect for minority rights and the rule of law, freedom of speech and assembly, and a strong civil society. That remains our interest today. And so going forward, the United States will maintain a constructive relationship with the interim government that promotes core interests like the Camp David Accords and counterterrorism, will continue support in areas like education that directly benefit the Egyptian people. But we have not proceeded with the delivery of certain military systems, and our support will depend upon Egypt's progress in pursuing a more democratic path. And our approach to Egypt reflects a larger point. The United States will at times work with governments that do not meet, at least in our view, the highest international expectations, but who work with us on our core interests. Nevertheless, we will not stop asserting principles that are consistent with our ideals, whether that means opposing the use of violence as a means of suppressing dissent, or supporting the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights. We will reject the notion that these principles are simply Western exports incompatible with Islam or the Arab world. We believe they are the birthright of every person. And while we recognize that our influence will at times be limited, although we will be wary of efforts to impose democracy through military force, and although we will at times be accused of hypocrisy and inconsistency, we will be engaged in the region for the long haul. For the hard work of forging freedom and democracy is the task of a generation. And this includes efforts to resolve sectarian tensions that continue to surface in places like Iraq, Bahrain, and Syria. We understand such long-standing issues cannot be solved by outsiders. They must be addressed by Muslim communities themselves. But we've seen grinding conflicts come to an end before. Most recently in Northern Ireland, where Catholics and Protestants finally recognized that an endless cycle of conflict was causing both communities to fall behind a fast-moving world. And so we believe those same sectarian conflicts can be overcome in the Middle East and North Africa. To summarize, the United States has a hard-earned humility when it comes to our ability to determine events inside other countries. You know, the notion of American empire may be useful propaganda, but it isn't borne out by America's current policy or by public opinion. Indeed, as recent debates within the United States over Syria clearly showed, the danger for the world is not an America that is too eager to immerse itself in the affairs of other countries or to take on every problem in the region as its own. The danger for the world is that the United States, after a decade of war, rightly concerned about issues back home, aware of the hostility that our engagement in the region has engendered.
صدر اوباما نے تیونس اور مصر کے واقعات کا بھی ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ امریکہ کسی قسم کی پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہم نے تبدیلی کا مطالبہ کرنے والوں کی حمایت کی اور جمہوریت کی کوششوں کی مدد کا وعدہ کیا. ہم نے پریس کی آزادی, قانون کی حکمرانی, ان چیزوں کی ہم نے حمایت کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے جان بوجھ کر کسی خاص پارٹی یا گروپ کی حمایت نہیں کی اور صرف انہی کی مدد کی, انہی کی ترجمانی کی جو لوگوں کی آواز تھی, جس کا تعلق آزادی اظہار, سول سوسائٹی کو مستحکم کرنا اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا تھا. صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ مصر میں عبوری حکومت سے رابطہ رکھیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم, یعنی امریکہ, ہر اس ملک کی حمایت کرتا ہے, ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو آفاقی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں. صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ فوجی طاقت کے ذریعے بہرحال جمہوریت کا نفاذ نہیں ہو سکتا اور ہم فوجی طاقت کے ذریعے جمہوریت کے نفاذ کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے عراق, بحرین اور شام میں فرقہ وارانہ کشیدگی پر توجہ دلائی اور یہ کہا کہ مسلم دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس مسئلے پر توجہ دے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے اس سلسلے میں شمالی آئرلینڈ کی مثال دی، جہاں کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان ایک بہت دیرینہ تنازع پرامن طور پر بظاہر حل ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمالی آئرلینڈ میں کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹ آبادیوں نے یہ احساس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امن قائم کیا جائے، اور انہوں نے پرامن طور پر اس کا حل نکالا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں بھی پرامن طریقے پہ تنازعات حل ہو سکیں گے، اور فلسطین اور اسرائیل کے ضمن میں صدر نے یہ بھی کہا کہ واحد راستہ ٹو اسٹیٹ پالیسی یعنی دو ریاستوں کا قیام جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کا سبب بن سکتا ہے، بنیاد بن سکتا ہے۔
In Mali, we supported both the French intervention that successfully pushed back Al-Qaeda and the African forces who are keeping the peace. In Eastern Africa, we are working with partners to bring the Lord's Resistance Army to an end. And in Libya, when the Security Council provided a mandate to protect civilians, America joined a coalition that took action. Because of what we did there, countless lives were saved and a tyrant could not kill his way back to power. I know that some now criticize the action in Libya as an object lesson. They point to the problems that the country now confronts, a democratically elected government struggling to provide security, armed groups in some places, extremists ruling parts of a fractured land. And so these critics argue that any intervention to protect civilians is doomed to fail. Look at Libya. And no one's more mindful of these problems than I am, for they resulted in the death of four outstanding U.S. citizens who were committed to the Libyan people, including Ambassador Chris Stevens, a man whose courageous efforts helped save the city of Benghazi. But does anyone truly believe that the situation in Libya would be better if Gaddafi had been allowed to kill, imprison, or brutalize his people into submission? It's far more likely that without international action, Libya would now be engulfed in civil war and bloodshed. So we live in a world of imperfect choices. Different nations will not agree on the need for action in every instance, and the principle of sovereignty is at the center of our international order. But sovereignty cannot be a shield for tyrants to commit wanton murder or an excuse for the international community to turn a blind eye. While we need to be modest in our belief that we can remedy every evil, while we need to be mindful that the world is full of unintended consequences, should we really accept the notion that the world is powerless in the face of a Rwanda or Srebrenica? If that's the world that people want to live in, they should say so and reckon with the cold logic of mass graves. But I believe we can embrace a different future. And if we don't want to choose between inaction and war, we must get better, all of us, at the policies that prevent the breakdown of basic order, through respect for the responsibilities of nations and the rights of individuals, through meaningful sanctions for those who break the rules, through dogged diplomacy that resolves the root causes of conflict, not merely its aftermath, through development assistance that brings hope to the marginalized. And yes, sometimes, although this will not be enough, there are going to be moments where the international community will need to acknowledge that the multilateral use of military force may be required to prevent the very worst from occurring. Ultimately, this is the international community that America seeks. One where nations do not covet the land or resources of other nations, but one in which we carry out the founding purpose of this institution, and where we all take responsibility. A world in which the rules established out of the horrors of war can help us resolve conflicts peacefully and prevent the kinds of wars that our forefathers fought. A world where human beings can live with dignity and meet their basic needs, whether they live in New York or Nairobi, in Peshawar or Damascus. These are extraordinary times with extraordinary opportunities. Thanks to human progress, a child born anywhere on earth today can do things that 60 years ago would have been out of reach for the mass of humanity.
صدر اوباما نے مالی کے مسئلے کا مالی کے بحران کا ذکر کیا اور انہوں نے یاد دلایا کہ جب فرانس نے وہاں مداخلت کی تو امریکہ نے اس کی حمایت کی جس کی مدد سے القاعدہ کو وہاں سے بھگا دیا گیا انہوں نے کہا کہ لیبیا میں کولیشن کے ساتھ ہم نے شراکت داری کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ایک ظالمانہ حکمرانی سے نجات دلائی جا سکے اور انہوں نے کہا کہ اگر قذافی اپنے مظالم جاری رکھتے تو لیبیا میں صورتحال کبھی بہتر نہیں ہو پاتی اور بین الاقوامی مداخلت کی وجہ سے وہاں خانہ جنگی کا خطرہ ٹل گیا کیونکہ اگر بین الاقوامی مداخلت نہ کی جاتی تو اس بات کا خدشہ تھا کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو سکتی تھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ سوورنٹی یعنی خود مختاری جو ہے اسے ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ظالم حکمرانوں کی جانب سے یعنی وہ اسے ایک بہانہ یا ایک ڈھال کے طور پہ اپنے مظالم کو جاری رکھنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہر برائی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہم اجتماعی کوششیں بین الاقوامی کوششیں جاری رکھ سکتے ہیں اور جو لوگ قانون توڑتے ہیں قانون شکنی کرتے ہیں ان ملکوں کے خلاف تعزیرات عائد کرنی ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ کثیر ملکی فوجی طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے انہوں نے بین الاقوامی برادری کا ایک نقشہ ایک تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب اس ادارے کے جو آئیڈیلز ہیں اقوام متحدہ کی جانب ان کا اشارہ تھا ان پر چلیں ان کو مضبوط بنائیں اور ہم سب ذمہ داریاں قبول کریں پرامن طریقے پر مسائل کا حل نکالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام دنیا کے لوگ ہر شہر کے لوگ ہر خطے کے لوگ پروقار انداز میں اپنی زندگیاں گزار سکیں انہوں نے اس سلسلے میں جن شہروں کا نام لیا ان میں پاکستان کا شہر پشاور بھی شامل ہے یاد رہے کہ پشاور میں ابھی تشدد کے واقعات میں 80 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں
Thank you very much.
صدر کی تقریر ختم ہو چکی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صدر اوباما خطاب کر رہے تھے اس کے چیدہ چیدہ نکات اور اہم پوائنٹس ہم نے آپ کو پیش کیے اور تفصیلات ہماری آئندہ نشریات میں پیش کی جاتی رہیں گی اور اس کے بعد ہی فوراً بعد ITN کے پروگرام میں ہمارے مبصرین اور ہمارے تجزیہ نگار صدر کی تقریر کا تجزیہ پیش کریں گے جی خالد
جی بہت شکریہ رضی احمد رضوی صاحب سامعین جیسا کہ ابھی رضوی صاحب نے بتایا آپ کو کہ صدر اوباما کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نیو یارک میں ہو رہی تھی وہ ہم نے براہ راست آپ کو سنوائی اور جناب رضی احمد رضوی نے اس کے چیدہ چیدہ نکات کا ترجمہ آپ کو پیش کیا اس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی ہم آپ کو اپنے آئندہ بلٹنز میں پیش کرتے رہیں گے اور اب چلتے ہیں کچھ دوسری خبروں کی طرف جو ہمیں پاکستان سے کچھ رپورٹس موصول ہوئی ہیں اسلامی عسکریت پسندوں کی جانب سے خوفناک حملوں کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ نے ان کے ساتھ مکالمہ کرنے کی پالیسی پر دوبارہ غور کرنے کا اشارہ دیا ہے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے تشدد کے حالیہ واقعات کو شدت پسندوں سے مذاکرات کی کوششوں میں خلل قرار دیتے ہوئے مستقبل قریب میں ضمن قومی حکمت عملی کے اثر نو جائزے کا عندیہ دیا ہے پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی ان کی برطانوی ہم منصب تھریسا مے کے ہمراہ اسلام آباد میں منگل کو مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حالیہ کل جماعتی کانفرنس میں طالبان جنگجوؤں کے ساتھ مذاکرات سے متعلق فیصلہ اس وقت کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا.
سبسیکوئنٹ ایونٹس اگین ہیو بین اے بٹ آف اے ایریٹنٹ ان دی میٹر بٹ دیز آر ناٹ ایشوز وچ کین چینج پالیسیز اور ماڈیفائی پالیسیز آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس اور آن دی بیسس آف ون.
انہوں نے کہا کہ حال ہی میں رونما ہونے والے واقعات اس سلسلے میں کسی حد تک الجھن کا باعث بنے، لیکن یہ معاملات ایسے نہیں جن کی وجہ سے پالیسیوں کو تبدیل کیا جائے. چودھری نثار علی خان نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ اس سلسلے میں حکمران مسلم لیگ نون دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے.
As and when a change in policy is needed, you can rest assured that that will be done at the right time.
وزیر داخلہ نے کہا کہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب بھی حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی بلا شبہ صحیح وقت پر ایسا ہی کیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں 9 ستمبر کو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے حکومت کو شدت پسندوں سے مذاکرات کا لائے عمل وضع کرنے اور دیگر اقدامات کا اختیار دیا تھا. اس اجلاس میں پاکستان کی عسکری قیادت بھی شریک تھی. تاہم حکومت کی طرف سے شدت پسندوں سے مذاکرات کے حق میں فیصلے کے باوجود ملک میں دہشت گرد حملے جاری ہیں، جن میں شمال مغربی ضلع دیر میں بری فوج کے میجر جنرل ثناء اللہ کی ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں ہلاکت اور بعد ازاں پشاور میں گرجا گھر پر 2 خودکش بمباروں کا حملہ نمایاں ہیں. پشاور حملے میں کم از کم 83 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت پر اس دباؤ میں اضافہ ہوا ہے کہ آیا دہشت گردوں کے حملوں کے باوجود شدت پسندوں سے مذاکرات کی کوششیں جاری رکھی جا سکتی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی حصوں میں آنے والے زلزلے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی ارضیاتی سروے نے بتایا کہ بلوچستان صوبے کے علاقے دالبندین کے 230 کلومیٹر جنوب مغرب میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا. یہ علاقہ افغانستان اور ایران کی سرحدوں کے نزدیک ہے. امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں بھیج دی گئی ہیں اور عہدیداروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہمارے نمائندے کراچی سے شہزاد حسین نے بتایا تھا کہ صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں بھی زلزلے کے طاقتور جھٹکے محسوس کیے گئے. ان کی بھیجی ہوئی یہ رپورٹ.
کراچی اور سندھ کے دیگر حصوں میں منگل کو 7.7 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے زلزلوں سے متعلق ادارے نیشنل سیسمک سینٹر کے سربراہ زاہد رفیع نے بتایا،
4:30 پہ آیا ہے اور اس کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ 7.7 ہم نے ریکارڈ کی اس وقت. اور یہ جو بلوچستان کا شہر ہے خوزدار سے یہ 120 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ارتھکویک ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت سے ایریاز میں جو ویوز ہیں وہ ابھی تک ٹریول کر رہی ہیں اور بعض جگہوں پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لگا ہے اس میں شدت فیل ہونے میں.
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بلوچستان کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور کچھ علاقوں سے گھروں کے گر جانے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں، جن کے بعد وہاں کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. کراچی میں زلزلے کے جھٹکے شروع ہونے پر خوف کے مارے کئی لوگ عمارتوں سے باہر نکل آئے. زلزلے کے جھٹکے کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی محسوس کیے گئے، جن میں حیدرآباد اور لاڑکانہ بھی شامل ہیں. نیشنل سیسمک سینٹر کے سربراہ زاہد رفیع کے مطابق مزید جھٹکوں کا امکان کم ہے اور اگر مزید جھٹکے آئے بھی تو ان کی شدت زیادہ نہیں ہوگی اور یوں زیادہ نقصان کا خدشہ نہیں ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter. और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त खत्म होता है। इसके एडिटर थे असद नज़ीर, प्रोड्यूसर वीटो मेयर और इंजीनियर क्वासी स्मिथ। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम इन द न्यूज़ पेश करेंगी बहजत जिलानी और उनके साथ प्रोड्यूसर होंगे नदीम याकूब। और उससे पहले सुनिएगा खबरों का एक बुलेटिन।